ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص. سیدہ شجیہ زہرہ تقوی کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود بھیجئے محمد وعلى محمد. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی امن الخائفین وینجی الصالحین يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ الاعظم فی الاراضین روح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. درود بھیجی محمد والے. ایزان گرامی، ایک ایسی مؤمنہ مؤمنہ بعمل اب ہمدرد جامعہ سی سیرت و صورت و عمل و کردار کی شہ سوار، اور سب سے بڑھ کر عابد خدا، ذاکر خدا، اور اس کے بعد محمد آل محمد کی عاشقہ، کہ جس کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلے جو اسلامی آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں اور گھرانے کی جانب سے اور تمام مومنین مومنات کی جانب سے اس مرحومہ و مغفورہ کے والد و والدہ اور تمام اہل خانہ و خانوادہ و خاندان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ خداوند عالم آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس جانے والی مؤمنہ کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جانے والا چلا جاتا ہے لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اس کی ہمیشہ ایک خالی جگہ اور ایک خلا اور ایک کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن جو چیز محبان اہل محمد کے لیے، کم سے کم دوسروں کی بات نہیں کرتا، جو چیز محبان آل محمد کے لیے تسکین و تسلی و تشفی کا باعث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جانے والا کسی اور کی راہ میں نہیں گیا، حسین ابن علی کے راہ میں گیا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اطمینان دیتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمارے تقویت قلبی کا باعث بنتی ہے۔ یہی بات ہم شہداء کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جانے والا چلا جاتا ہے، جانے والے کا دکھ ہے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بچی، کسی کی بیوی اس دنیا سے جاتی ہے، لیکن یہ جس کی راہ میں گیا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور حسین ابن علی وہ ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے۔ یعنی اگر حسین ابن علی کی کم ترین تعریف میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جوانان جنت کا سردار ہے، اور ظاہر بات ہے جانے والا جب جوانان جنت کی سردار کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پھر اس کا مقام کوئی اور نہیں ہوگا، حسین کی جنت ہوگی، درود علی محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ مریم میں، آیت نمبر 96 میں ارشاد رب العزت و ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی محبت کو صاحبان ایمان کے دل میں قرار دے گا، سیجل سا یعنی بہت جلد قرار دے گا۔ اب یہ جلد کتنا ہے یہ ہمارے لیے غیر مشخص و نامعلوم ہے، لیکن وہ خدا جو ریت کے ذروں کو جانتا ہے، سمندر کے قطرات کو جانتا ہے، اس کے لیے ہر چیز آیا ہے۔ سید علو لہم الرحمن ودا، تو خدا ان کی محبت کو دلوں میں قرار دے گا، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا محبت کے دلوں میں قرار دے، اس لیے کہ قرار دینے والا کون ہے ذرا تصور کیجئے گا، قرار دینے والا کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی صدر مملکت نہیں ہے، کوئی گورنر نہیں ہے، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے کہ جس کی حکومت ہی 4 سال 5 سال کی میعاد ہو، وقت کی کرسی پر قائم ہو۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی قرار دینے والا وہ ہے کہ جو ازل سے لے کر ابد تک جس کی شہنشاہیت، جس کی قدرت، جس کی عظمت، جس کی حقیقت پورے عالم پر چھائی ہوئی ہے، تو وہ جب قرار دے گا تو اس قرار دینے کے بعد اس کو بے قراری نہیں آ سکتی، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، تو خدا بہت جلد مومنین کے دلوں میں ان کی محبت قرار دے گا۔ یہ کیسی محبت ہوگی اور اس محبت کے اثرات کیا ہیں، اس کو قرآن نے حیات طیبہ کہا ہے۔ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی، یعنی جو ہم اجر دیں گے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوا، من عمل صالحا ومن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. کہ جو کوئی بھی عمل کرے مرد ہو یا عورت اور اس کی دوسری علامت یہ ہے وہ مؤمن, وہ مؤمن ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے گا, من عمل صالحا جو عمل انجام دے نیک عمل, من ذکر او انثى مرد ہو یا عورت وہ مؤمن اور اس کی شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے دل میں. اس کے بعد کہا کہ جب ایمان آ جائے گا تو پھر خداوند عالم فلا نحیینہ حیاتا طیبہ تو ہم اسے حیات طیبہ حیات پاکیزہ عطا کریں گے, ولا نجزینہم اجرہم اور ان کو جزا دیں گے ان کے اجر کے ساتھ, باحسن ما کانوا یعملون لیکن عام طریقے سے نہیں ہوگا, جو وہ عمل دنیا میں کرتے تھے اس سے احسن طریقے سے انہیں ان کے اجر کی جزا دی جائے گی. ایسے نہیں, جب خدا کسی کی محبت کو کسی کے دل میں قرار دے گا تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ جسے خدا دیکھ کر اس کی محبت کے دلوں میں قرار دے رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, تو وہ محبت جب قرار دی جائے گی تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس محبت جس کی محبت دلوں میں رکھی گئی ہے در حقیقت ہم کیا کریں گے, اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. بس چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں, کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, اذان مغرب سے پہلے مجھے مجلس ختم کرنی ہے, حیات طیبہ کیا ہے اور اس حیات طیبہ کے پاکیزہ زندگی کے آثار کیا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی ایک طرف کا من عمل صالحا, توجہ فرمائیے گا بھائی, دیکھیں ہماری عقل مندی کا معیار کیا ہے. ایک مقدمہ عرض کر رہا ہوں, اس مقدمے کے بعد اس آیت کی تفصیل پر روشنی ڈالوں گا. ہماری عقل مندی کا معیار کیا ہے, عقل مندی یا عقل مند کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے, یہ سب عقل مند ہیں یعنی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر دقیق اور باریک بینی سے توجہ دی جائے عقل مند کا معنی عقل استعمال کرنے والا نہیں ہوتا, عقل مند کا معنی عقل رکھنے والا ہوتا ہے. عقل مند کا معنی عقل رکھنے والا, صاحب عقل. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال نہ کرے, لیکن اللہ نے اوپر سے جو بھیجا ہے وہ صاحب عقل بنا کے بھیجا ہے. اب یہ بیچارہ اگر اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے. تو عقل مند یعنی صاحب عقل, صاحب شعور. پھر عقل مند کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا, توجہ فرمائیے گا. یہ مقدمہ عرض کروں, اس کے بعد میں اس آیت کی منزل پہ آؤں گا. عقل مند یعنی عقل رکھنے والا. تو کیا عقل مند جو عقل رکھتا ہے وہ عقل مند کہلا سکتا ہے؟ نہیں. کیا عقل کو استعمال کرنے والا بھی عقل مند کہلا سکتا ہے؟ عام افراد سے پوچھیں گے جی ہاں, جو عقل کو استعمال کرتا ہے وہ عقل مند کہلائے گا. یہ بھی ناقص تعریف ہے عزیزانی گرامی, اس لیے کہ ہر عقل استعمال کرنے والا عقل مند نہیں ہوتا. عقل رکھنے والا, عقل کو استعمال کرنے والا, اور صرف استعمال نہیں عقل کو صحیح راہ میں صحیح جہد میں استعمال کرنا انسان کی عقل مندی کی علامت ہے. صرف عقل کا رکھنا کافی نہیں ہے, عقل کو استعمال کرنا کافی نہیں ہے, عقل کو صحیح جہد اور صحیح راہ میں استعمال کرنا عقل مندی کی علامت ہے. اس لیے کہ عقل کا رکھنا اگر عقل مندی کی علامت ہوتی تو دنیا میں بہت سارے لوگ عقل مندی کر رہے ہیں, چور بھی لٹیرے بھی جی, شیطان بھی, سلاطین مملکت بھی, یہ سب اپنے عقلوں کا استعمال کر رہے ہیں. کوئی چار دن اپنی کرسی کو رات بچانا چاہتا ہے, کوئی دو مہینے بچانا چاہتا ہے, یہ بھی خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عقل استعمال کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا, تو عقل مندی کا معیار عقل رکھنا نہیں, عقل استعمال کرنا نہیں ہے, بلکہ عقل مندی کا معیار یہ ہے عقل ہو, صاحب عقل ہو, استعمال کرو اور صحیح جہت میں اور صحیح راہ میں استعمال کرو. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگر یہ مقدمہ سمجھ میں آ جائے عزیز گرامی تو گفتگو کو سمجھنے کا مرحلہ آسان ہو جائے گا. بس عقل مندی یعنی عقل کو استعمال
صحیح راہ اور صحیح جہت میں، صحیح راہ بھی اور صحیح جہت بھی، یہ دو چیزیں ایک نہیں ہیں. توجہ فرمائیے گا، جو میں تاکید کر رہا ہوں صحیح راہ اور صحیح جہت کی. ممکن ہے آپ کی راہ، آپ کا راستہ صحیح ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی منزل کہاں ہے، لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن ہی صحیح نہ ہو، آپ کی جہت ہی صحیح نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو جہت بھی صحیح ہونی چاہیے اور راہ بھی صحیح ہونی چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو خدا نے کہا من عمل صالحا، جو عمل انجام دے، من ذکر او انثى. بہت ساری باتیں میں اپنے دامن میں سمیٹ کے لایا تھا، چونکہ ایک مومنہ کی مجلس ہے، ایک نوجوان شجیہ زہرہ کی مجلس ہے، چاہتا تھا صنف نازک کے حوالے سے اسلام کی جو نظر اسے بیان کروں، لیکن اب دعوے وقت میں گنجائش نہیں ہے، چاہتا تھا مقدمے میں اسے بیان کر کے اس مقدمے کی روشنی میں آپ کے سامنے اپنا رائے پیش کروں، لیکن اس مقدمے کو حذف کرتے ہوئے اختصار سے کام لے رہا ہوں. من عمل، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس عالم کائنات کی بنیاد اور اس عالم کائنات کے بعد آنے والی حیات جاوید کی بنیاد تمہارے عمل سے وابستہ ہے. اور صرف عمل ہی نہیں، بلکہ عمل ایسا ہو جو صالح ہو، نیک ہو، اچھا ہو. من عمل کہہ دیتا تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، جو بھی عمل کرے. شیطان بھی اپنے عقل استعمال کر کے عمل کر رہا ہے، خدا کے نیک بندے بھی اپنے عقل استعمال کر کے عمل کر رہے ہیں. کہا نہیں، من عمل کہہ کے بات ختم نہیں، کہ من عمل صالحاً، یہ قید لگا دی کہ نیک عمل انجام دو. یہاں پر کہا نیک عمل انجام دو، اور سورہ ملک میں تبارک الذی، خدا کی ذات ببرکت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ذات وہ ہے جس نے خلق الموت والحیات، موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں آزمائش میں ڈالے، تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے. احسن عمل اور صالح عمل، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بتا کر آپ کی گفتگو کو اور آپ کی زحمت کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. احسن عمل اور نیک عمل، احسن کسے کہتے ہیں؟ حسن سے ہے، توجہ فرمائیے گا. محسن رسالت جناب ابو طالب کی وفات کا دن گزرا ہے، محسن، احسان، حسن، حسین، حسن، حسین، یہ تقریباً ایک ہی کے روٹ ورڈز ہیں، ایک ہی حروف اصلی ہیں اس کے. احسن، محسن، یعنی حسن، یعنی خوبصورتی کے ساتھ اگر کوئی انجام دے گا کسی بھی عمل کو، اسے محسن کہا جائے گا، اور اس کے اس عمل کو احسان کا نام دیا جائے گا. توجہ فرمائیے گا، بھائی محسن رسالت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ رسول کو پالنے والے تو بہت تھے، تربیت کرنے والے تو بہت تھے، لیکن جو خدمت، جو حسن، جو رانائی، جو زیبائی، جو جمال ابو طالب کے عمل میں تھا، ابو طالب کی سیرت میں تھا، ابو طالب کے کردار میں تھا، ابو طالب کے نمک میں تھا، ابو طالب کی روٹی میں تھا، وہ کسی اور کے نمک میں، روٹی میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں نظر نہیں آتا. اسی لیے محسن کہا جاتا ہے. محسن یعنی کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے انجام دے گا، یعنی اتنے بہترین طریقے سے کہ دنیا میں اس سے زیادہ اس کام کو حسن کے ساتھ انجام دینے والا کوئی نظر نہ آئے، کوئی نظر نہ آئے. ابو طالب نے ایسے تربیت کی ہے رسول اللہ کی، ایسے تربیت کی ہے. اس لیے محسن اسلام، محسن رسالت قربا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھیجے محمد وآلہ. ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں احسن عمل، احسن عمل یعنی نیک، اچھا عمل، بہترین عمل. یعنی ہم یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی. ممکن ہے کہ ایک عیسائی بھی اچھا عمل کرے، انسانیت کی خدمت اچھا عمل ہے، لیکن یہاں پہ قید لگائی ہے، یہاں پہ حیات طیبہ کا مسئلہ ہے. کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ تمہیں عقل دی، شعور دی، بصیرت دی، فہم دیا، زکات کی سب کچھ دیا، ایوکم احسن عمل، تمہیں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ لیکن جب بات آئی حیات طیبہ کی تو کہا من عمل صالحا، جو نیک عمل انجام دے. دیکھیں ہر صالح عمل احسن عمل ہوتا ہے، لیکن ہر احسن عمل صالح عمل نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا، ہر صالح عمل احسن عمل ہوتا ہے، لیکن ہر احسن صالح نہیں ہوتا. ہر مرد انسان ہوتا ہے. اور بات کو تھوڑا سا اور میں چاہ رہا تھا کہ منطق سے ایک مثال دے دوں، لیکن بہرحال بات پھر آگے نکل جائے گی اور گفتگو کا رخ مڑ جائے گا. اس کو یہیں روک کر، کیونکہ مجھے جو آگے اپنے آرائش کو پہنچانا ہے. احسن عمل اور ایوکم احسن عمل، یا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، یعنی خدا کے کارخانے قدرت میں، خواہ مرد ہو یا عورت، توجہ فرمائیے گا، وہ اگر عمل انجام دیتا ہے اور ایمان رکھے، وہ مؤمن اور ایمان رکھتا ہے، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور یہ پاکیزہ زندگی آخرت کے لیے ہے. توجہ فرمائیے گا، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی آخرت میں ملے گی، لیکن اس کے آثار اسی دنیا سے ظاہر ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں، آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ انسان کی اس دنیاوی زندگی کا دار و مدار اس کے عمل یا اس کی سٹرگل یا اس کے جدوجہد پر ہوتا ہے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس عالم جاوید کی حیات جاوید کا زمینہ جو ہموار ہوتا ہے وہ انسان کے اس عمل جدوجہد اور سٹرگل کے نتیجے میں ہوتا ہے. اس لیے کہ من عمل صالح، جو عمل کرے گا اسے حیات طیبہ عطا کی جائے گی، اسے پاکیزہ زندگی، لیکن یہ پاکیزہ زندگی اسی عالم میں اپنے اثرات دکھائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کریڈٹ کارڈ کی طرح آپ کہیں جناب بعد میں حساب کر لیں گے، نہیں. دین نقد کا سودا ہے، دین ادھار کا سودا نہیں ہے، نقد سودا ہے. نقد نماز پڑھیں گی تو ثواب مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ ہماری اپنوں کی ناقص کارکردگی ہے، وہی ناقص کارکردگی جس کو کہا کہ جو بھی صاحب عقل ہوتا ہے وہ ہماری عقل مند ہو جاتا ہے، انگوٹا چھاپ بھی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہوتی ہے، نقلی ہوتی ہے. خدا نے بھی ایسی ذلت و رسوائی کی، کہنا پڑا کہ جناب ذلت و ذلت ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر ایسے صاحب عقل ہوں تو اس ملک کا یہی حال ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، وہی والا حال ہوگا. بہرحال تو ازنے کی نبی تو خدا وند عالم در حقیقت حیات طیبہ، اور حیات طیبہ یعنی جو یہاں عمل کرے گا وہاں حیات طیبہ اس کے لیے تیار ہو رہی ہے. فلا نحیینہ، ہم حیات دیں گے، زندگی دیں گے. یہ بھی زندگی ہے، وہ بھی زندگی ہے، لیکن عمل صالح اور ایمان رکھنے والے کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ حیات پاکیزہ عطا کریں گے، حیات پاکیزہ عطا کریں گے. بہت سارے تفسیری نکات تھے جو میرے ذہن میں تھے، ان سب کو محو کرتے ہوئے اور مختصر کرتے ہوئے صرف اپنے مقصد کی طرف لا رہا ہوں اپنی گفتگو کا، جزائے گرامی. لہذا اب خدا نے کہا یہ جو حیات ملے گی نا، یہ دین کا سودا نقد ہے. یعنی اب آپ یہ نہیں کہیں گے جناب مجلس میں آئیں گے تو ثواب ملے گا، جی مجلس میں آئیں گے تو ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. نہیں جناب، جیسے ہی آپ کا رابطہ اللہ کے انٹرنیٹ سے اور اہل بیت کے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، فوراً ہی ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب جیسے ہی فرش ادا پر آئے فوراً اللہ سے رابطہ ہوا، اہل بیت سے رابطہ ہوا. اب ایمان جو ناقص حالت میں تھا، میں یہ سننے کے ساتھ ساتھ ایمان اب ڈیڑھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب گریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنے ورژن ملائکہ کے پاس ہوتے ہیں وہ سب آپ کی سماعت کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں اترتے چلے جاتے ہیں. یہ نقد کا سودا ہے، اسی لیے خدا کہہ رہا ہے فلا نحیینہ، عمل کرو گے حیات طیبہ پاؤ گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پاکیزہ زندگی ملے گی وہ دنیا میں بھی پاکیزہ کردار کے مالک ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں پاکیزہ کردار رہو اور آخرت میں پاکیزہ کردار کا اجر چاہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ خدا ان کو ان پاکیزہ زندگی عطا کرنے والوں کو در حقیقت دنیا میں ہی اپنے پاکیزہ ترین، سچے ترین، صالح ترین، شہید ترین انسانوں کے سپرد کر دیتا ہے، ان کو محمد آل محمد کا راستہ دکھا کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی منزل پر لے کے آتا ہے۔ دیکھو تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کر دنیا میں تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑا، دنیا میں انہی کے ساتھ تمہیں کر رہے ہیں کہ ان کی حیات سے، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، ان کی سیرت سے، ان کی نشست سے، ان کی برخاست سے طہارت و عصمت کا درد لیتے رہو اور حیات طیبہ حاصل کرتے رہو۔ یعنی دنیا میں بھی جتنا جتنا اہل بیت سے قریب ہوتے جاؤ گے اپنی ظرفیت کے مطابق عصمت حاصل کرتے جاؤ گے، اپنی ظرفیت کے مطابق علم حاصل کرتے جاؤ گے، اپنی ظرفیت کے مطابق طہارت کسب کرتے جاؤ گے، تب جا کر تمہارے اندر یہ زمینہ فراہم ہوگا کہ تم حیات طیبہ کو پا سکو، پاکیزہ زندگی کو پا سکو۔ پاکیزہ زندگی کو پانے کے لیے پھر پاکیزہ بندوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ درود محمد وآل محمد۔ اس لیے اللہ بھی جس کو دیتا ہے دیکھ دار کے دیتا ہے، ایسے نہیں دیتا، توجہ فرمائیے گا، اللہ بھی کسی کو دیتا ہے تو دیکھ دار کے دیتا ہے، اس لیے کہ کل جن کو علم نہیں ملے تھا آج وہی علموں کو جلا رہے ہیں۔ کسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال ہوتی ہے، آج علم کا دشمن کون ہے، علم کو کون گرا رہا ہے، علم کو کون جلا رہا ہے، یہ وہی ہیں جن کے مان جن کے اباؤں کو کل علم نہیں ملا تھا، توجہ فرمائیے گا۔ تو اللہ بھی علم دیتا ہے، ظرفیت دیکھ کے دیتا ہے کہ یہ علم والے وہ ہیں کرارن میرے فرارن ہے، یہ کرار بھی ہیں غیر فرار بھی ہیں، اس لیے کرار تو شاید مل جائے غیر فرار نہیں ملے، ظرفیت دیکھ کے دیتا ہے انہی کے ماننے والوں کو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ طہارت ہم دیتے ہیں، اہل بیت کو دیں گے، کسی اور کو نہیں دیں گے، اس لیے کسی اور کو دیا جاتا تو اپنی ذات تک محدود کر لیتا، ہم تو ان کو طہارت کا تاج پہنا رہے ہیں، ہم تو عصمت کا تاج انہیں پہنا رہے ہیں جو خود بھی طیب و طاہر ہیں، جو ان سے مت ہوتا ہے وہ بھی طیب و طاہر ہو جاتا ہے، اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ شہید ہونے والوں میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ ان شہداء کربلا کا خون جہاں گر جائے وہ طابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین پاک ہو گئی کہ جس میں تمہارا پاکیزہ خون گرا۔ تو یہ پاکیزہ لوگ ہوں گے حضور پہ محمد وال محمد۔ پھر پاکیزگی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جب پاکیزہ ہوں محمد آل محمد تو فضا اگر گھر میں آ جائے تو وہ بھی اس کا عمل بھی۔ در حقیقت جب فرشتے اپنے سروں پر لے کر عالم بالا جائیں اور جب اس عمل کے احسان کو، حسن کو، خوبصورتی کو، جمال کو، رانائی کو، زیبائی کو خدا دیکھے تو محو حسن ہو جائے، اور جب خدا محو حسن ہو جاتا ہے تو اننا یرید اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے، انما ندعوکم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکور، کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ تو جو ان سے وابستہ ہو جائے اس کا عمل بھی اہل بیت کے عمل کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے نزول قرآن کا سبب بنتا ہے۔ یہ تو صرف ناطق کی مثال ہے، آئیے میں مد ذات سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، جو ان سے وابستہ ہو جائے چاہے وہ جغرافیائی لحاظ سے کتنا ہی بعید و دور کیوں نہ ہو، لیکن جب ایمان کی سرحدیں مل جاتی ہیں تو سلمان بن منا اہل بیت کی منزل پہ آ جاتا ہے، سلمان بن منا اہل بیت کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ درود محمد و آل محمد۔ تو جن سے تو یہ وہ پاک پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ہمیں متمسک ہونا ہے. فلا نحیینہم حیاتن طیبہ, پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی یعنی اس دنیا میں تمہاری زندگی پاکیزہ ہوگی, جس طرح کے اس بچی کے, اس نوجوان مومنہ کے, عاشق اہل بیت کے حالات زندگی میں لوگوں نے دیکھا, مشاہدہ کیا ہے. کوئی بہت دور کی بات نہیں, 40 دن کا فاصلہ ہے, صرف 40 دن کا فاصلہ. بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سنی سنائی بات ہوگی, باپ دادا سے کوئی کہاوت, کوئی کہانی سنی ہو, کوئی قصہ سنا ہو, نہیں. 40 دن کا فاصلہ ہے صرف. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کی سیرت. جو حیات طیبہ کا مالک ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے ہم اس کی بصیرت کو کھول دیتے ہیں. تو وہ بچی, تو خدا کیا مرد اور عورت ہونا در حقیقت کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں. مرد اگر اپنی مردانگی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں تو خدا کہتا ہے صنف نازک وہ ہے جسے پہلے بال کر کے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں. یہ نقطہ میں پہلے بیان کر چکا لیکن اس کی تکرار کر رہا ہوں. کون پہلے بالغ ہوتا ہے؟ عورت. کون پہلے بالغ ہوتا ہے؟ یعنی کون عقل کی, عقل کے کمال پر پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کو انجام دے. اس لیے کہ عبادت کی شرائط میں سے ایک عقل ہے. بے عقل انسان پر نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام لاگو ہوتا ہے. عقل جب کمال پہنچ جاتی ہے تو خدا کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں آؤ. عقل شرط ہے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب صبح کی نماز واجب ہے, تو کہتے ہیں نا جو سو رہا اس پہ, جو سو رہا اس پہ نماز ہی واجب نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایسے ایسے بہانے کربلا والے نماز پڑھ کے بہرا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ عبادت کی ایک شرط عقل ہے. تو جس کی عقل پہلے کامل ہوئی وہ کون؟ عورت. وہ کون؟ صنف نازک. تو پہلے عورت کو لیڈی فرسٹ خدا نے بھی کہا ہے نا, پہلے خاتون. تو اب یہ گریڈ خاتون کو دیا ہے, یہ درجہ, یہ عظمت, یہ مقام, یہ منزلت, یہ رفت, یہ خدا نے خود دی ہے. کیوں دی ہے؟ ایک سر بیان کرتے ہوئے گزر رہا ہوں. اس لیے کہ عورت رشتے بناتی ہے, عورت گھر بناتی ہے, عورت در حقیقت زندگی کو وجود میں لاتی ہے. ابھی آپ سماعت کر رہے تھے نا کہ شجیع زہرا کے بغیر گھر اس خالی مونٹھی کی مانند جو ہے جس میں نگینہ نہ ہو. مکان مکان ہوتا ہے, لیکن جس مکان میں عورت آ جائے وہ گھر بن جاتا ہے, وہ گھر بن جاتا ہے. اور گھر کی تعریف سماجی لحاظ سے, سماج کا ایک طالب علم ہونے کے سے بہت وسیع ہے, اس بحث میں جانا نہیں جاتا. تو خدا نے پہلے خاتون کو بلایا ہے. یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے تو عورت ناقص العقل, یہ کسی خاص مورد کے لیے ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. دلیل سے بات عرض کر رہا ہوں. اس لیے خدا نے کہا من عمل صالحا. یہ ہمارے مردوں کے ذہنوں میں جو خمار ٹھسا ہوا ہے نا کہ جناب مرد 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 مرد, خدا نے کہا کیا مرد آنے کے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو؟ پہلے عورت کو بلایا ہے, اس کی عقل پہلے کامل ہوئی ہے تم سے. اتنا مرد مرد نہ کرو. پھر کہا من عمل صالحا, جو نیک عمل انجام دے, مل نہ کرے نہ ان سا, مرد ہو یا عورت دونوں کو ساتھ میں آؤ, یعنی یا مرد ہو یا عورت دونوں ہماری نگاہ میں برابر ہیں. اب اگر برابر ہیں تو عورت کو پہلے کیوں بلایا؟ ساتھی خدا بالغ کر دیتا دونوں کو, ساتھی بالغ کر دیتا خدا. یہ پہلے بلانے کا فلسفہ کیا ہے؟ ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ دیکھیے عورت گھر بناتی ہے, عورت رشتے بناتی ہے, عورت نسلوں کو جنم دیتی ہے, عورت کردار کی تربیت کرتی ہے. عورت در حقیقت انسانی ذات کے جوہر کو در حقیقت حسن و رعنائی عطا کرتی ہے. اب عورت ایک قالب ہے, عورت ایک قالب ہے. خدا نے کہا تجھ کو پہلے بارگاہ میں بلا رہا ہوں تاکہ تیری عقل بھی پہلے کامل ہو, تاکہ تیرا باطن بھی صاف ہو, تاکہ تو بہترین قالب قرار پائے. جب تو قالب بن جائے گی کہ جس میں اللہ کا نور ہوگا, محمد آل محمد کی نورانیت ہوگی, اب تو اس قالب میں قرار پائے گا وہ بھی تیری طرح پاک و پاکیزہ طیبہ طاہر ہوگا. درود ہے محمد آل محمد پر. پاکیزہ کرنا ہے، وہ رشتے بنائے گی، وہ اپنی کوکھ سے اولاد کو جنم دے گی۔ وہ کردار، امام خمینی کا جملہ یاد آ رہا ہے مجھے، ہر مرد کی عظمت و معراج کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، ہر مرد کی، خواہ وہ ماں ہو، بیوی ہو یا بہن ہو۔ تو خدا بصیرت دیتا ہے، جب بصیرت دیتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو کربلا سے کفن لے کر آئے ہیں، اور کتنی دفعہ ہم نے کھول کے دیکھا ہو، وہ ہمارے طالب علموں کے زمانے میں بینی و بین اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، ہر شخص اپنے گھر میں جھانک کے سوچے کتنی دفعہ۔ لیکن جب شجیہ زہرا سے منسوب ہو جاتی ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ نام جو نام رکھے جاتے ہیں نا ہمارے، یہ چونکہ ہمارے نام اضافے کے ساتھ ہوتے ہیں، مثلا فخر عباس، یہ فخر عباس نہیں ہے، یہ تھا فخر عباس، جو حالات اور زمانے کی کاٹ چھانٹ کے وجہ سے فخر عباس رہ گیا۔ ناموں میں بھی حسن پایا جاتا ہے، اس لیے اہل بیت نے کہا اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھو تاکہ وہ فخر کریں۔ یہ اولاد کا حق ہے والدین پر اچھے نام رکھنا، کہ اگر آپ کہیں فخر عباس، شجیہ زہرا، یعنی صرف شجیہ نہیں ہو تم، تم شجیہ ہو جو زہرا سے منسوب ہو۔ کمال عباس، یہ کمال عباس نہیں تھا، یہ تھا کمال عباس، اللہ اکبر۔ اب جس نوجوان کو بتایا جائے بیٹا تمہارا نام فخر عباس ہے، تو اس کے کردار میں کتنی پختگی اور بلندی اور رفعت آ رہی ہے۔ تو شجیہ جب زہرا سے منسوب ہو جاتی ہے تو ہر شب جمعہ اپنا کفن نکال کر اسے سونگتی ہے۔ یہ ہے پاکیزہ زندگی، دیکھتی ہے، کہتی ہے یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں مانوس ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ یہ ہے پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی عالم آخرت کے لیے نہیں ہے، وہ کفن نکالتی ہے، ہر ہفتے دیکھتی ہے، کہتی ہے یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں مانوس ہونا چاہیے۔ موت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں، اور صرف یہ نہیں، اخلاق میں، کردار میں، عمل میں، پردے میں، حجاب میں، ہر طریقے سے جو ایک مومنہ بعمل مومنہ ہو، اس کا مزاق و مظہر شجیہ زہرا ہے۔ کہ اگر تعلیم کے میدان میں ہے تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ اس کی تعلیمی اسناد اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ حصول علم کی کس منزل پر فائز تھی، اور صرف یہی نہیں، حصول علم خدا کے لیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، صرف پڑھو نہیں، اپنے رب کے لیے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ حصول تعلیم میں تو لوگ پریشان نظر آتے ہیں، لیکن شجیہ زہرا وہ واحد متعلم تھی، وہ واحد تلمیذ و شاگردہ تھی کہ جس نے جا کر اپنی کلاس کا ماحول بدل دیا، اپنی ہم کلاس لڑکیوں کو اتنی تبلیغ کی کہ وہ حجاب و پردہ کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کا اگر مزاج ہے تو شجیہ زہرا ہے۔ ہمارے قوم کی بچیوں کو اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں تقوی سالات کم سے کم اپنے نوجوانوں کے لیے، اس بچے کے سیرت پر، اس کے عمل و کردار پر ایک سیمینار رکھیں جس میں صرف اور صرف نوجوان ہوں، انہیں پتہ چلے کہ ایک نوجوان کس طریقے سے اتنا حجاب پڑھنے کا خیال کہ زندگی کے آخری لمحات میں، موت زندگی کی کشمکش میں، جسے اتنا خیال ہو کہ میرے پیر نہ کھلیں، میرے پیر کا پردہ واجب ہے، میرے سر پر میرا اسکارف ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ خدا کہہ رہے یہ حیات طیبہ ہے جس کے آثار اسی دنیا سے تمہیں نظر آنے لگیں گے۔ حیات طیبہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہاں سے بے عمل گئے، وہاں جا کے آپ نے اور میں نے جناب دعویٰ دائر کر دیا، جناب ہم تو آپ کے چاہنے والے تھے۔ خدا کہتا چاہنے والوں میں پھر جس سے چاہت کی جاتی ہے اس کے عمل کی رنگ و بو نظر آتی ہے، اس کی خوشبو نظر آتی ہے، اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ درود محمد و آل محمد۔ جس کی آرزو یہ ہو کہ میں جب دفن ہوں تو مجھے یا شب جمعہ ملے یا کسی امام کی شہادت ہو یا ولادت ہو, اور خدا نے اسے شب جمعہ نصیب کی. یہ آرزوئیں ہیں, یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تقوی سعادات اپنے نوجوان نسل کے لیے ایک خصوصی سیمینار منعقد کریں. دیکھیں گے ایسے بھی نوجوان ہمارے درمیان رہتے تھے, ایسے بھی بچیاں ہمارے ساتھ جنہوں نے زندگی بسر کی ہے. عزیزان کرامی, بس اجتماعی معاملہ ہو, سیاسی معاملہ ہو, اخلاقی معاملہ ہو, گھریلو زندگی ہو, علمی زندگی ہو, اخلاقی زندگی ہو, شجیہ زہرا سب سے آگے نظر آتی ہے. کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ جو حیات طیبہ کے لیے منزل پہ پہنچنے کی طلب ہوتی ہے جن کو رسے میں کھڑے ہو کے وہ سوچا نہیں کرتے. تو جو اہل بیت متمسک ہوتا ہے نا, جسے اپنی منزل کو پانے کی طلب ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے حیات طیبہ کی, تو پھر وہ ہر میدان میں آگے نظر آتا ہے. بس عزیزان گرامی, میں بہت سارے اور بھی نکات تھے لیکن میں ان کو شرح ذکر نہ کر سکوں. کچھ جملے اسی تناظر میں اور حالات حاضرہ سے متعلق کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گا. عزیزان گرامی, حیات طیبہ یعنی جامع زندگی, یعنی کامل زندگی, کہ جس میں گھر بھی ہو, خاندان بھی ہو, علم بھی ہو, عمل بھی ہو, پردہ بھی ہو, کردار بھی ہو, اجتماع بھی ہو, معاشرہ بھی ہو, سب کچھ جس میں نظر آئے وہ ہے حیات طیبہ. یعنی ہر عمل پاکیزہ عمل, ہر عمل نیک عمل, ہر عمل احسن عمل, ہر عمل اہل بیت کے سائے میں ان کی معرفت کے حصول کے ذریعے سے انجام دیا جائے. اہل بیت کے معرفت کے سائے میں جس کو جتنی معرفت ہوگی اس کا عمل ویسا ہی ہوگا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حیات طیبہ کے لیے ہم بھی کوشش کریں. ہر شخص کوشش کرے کہ دین ہو, دنیا ہو, علم ہو, بازار ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, کوئی بھی میدان ہو, اس میں خدا کے اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو مد نظر رکھا جائے. یہ ہے شجیہ زہرا کا پیغام. جانے والا چلا جاتا ہے, میں نے خود دیکھا اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جنازے میں آتے ہیں اور اپنی دنیاوی باتوں میں مگن ہوتے ہیں, کوئی دنیاوی باتیں. یہ جانے والا اپنی بے زبانی سے, ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا, جانے والا اپنی بے زبانی سے چیخ چیخ کر فریاد کرتا ہے, اے میری مجلس میں آنے والوں, میرے عمل کا دروازہ بند ہو گیا, تمہارے عمل کا دروازہ کھلا ہے. یہ شجیہ زہرا کی پکار ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جب مردے اگر تم سے ہم کلام کریں تو تم جنگلوں میں فرار کر جاؤ. کبھی مولا علی کے اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں, دیکھیں کہ مولا علی نے کیا کہا ہے. مولا علی کہتے ہیں اگر مردے تم سے ہم کلام کریں کہ کیا گزرتی ہے ان پر, تو پھر تم جنگل میں فرار کر جاؤ. لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو امید و آسرا نہیں رکھتے, لیکن جن کے پاس حیات طیبہ کی منزل ہو اور اس منزل کو پانے کے لیے کائنات کی پاکیزہ ترین ہنسیوں کو سہارا ہو, ان کے لیے موت موت نہیں ہوتی, علی سے دیدار و ملاقات کا بہانہ. لہذا کامل جامع زندگی ہونی چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں انقلاب لائیں. یہ انقلاب انفرادی, اجتماعی, سیاسی, اخلاقی, معاشی, ہر سطح کا انقلاب ہو. آپ دیکھیں کس طریقے سے ملت تشیع کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی. وہ فتح و ظفر جو خدا نے آپ کو شہدا کے خون کی برکت سے, آپ کے نظم و اتحاد کی برکت سے آپ کو عطا کی, اس فتح و ظفر کو مٹانے کے لیے دشمن ایک ہو گیا ہے. لہذا اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی میدان عمل میں نکل کر, وہ تو ایک دھرنا تھا نا جس میں آپ نے شرکت کی, دام دیر میں سخنیں اطلاع تو آ رہی تھی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کراچی کے پورے ملک کی اطلاع آ رہی ہوگی, دام دیر میں سخنیں. ضرورت ہے کہ اپنے وجود کو, اپنی ہستی کو, اپنے کردار کو من حیث القوم جو ہمارا اجتماعی کردار بنتا ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ 24 مارچ کو حیدر آباد کی سرزمین پر, کہ جو نامی حیدر کے نام سے ہوا ہے, جس کی زمین پر حیدر کے قدم گاہ موجود ہیں, 24 مارچ کو انشاءاللہ حیدر آباد میں سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع شیعہ حیدر کرار کا ہوگا. اس لیے کہ ہمیں سائیڈ میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حیات طیبہ اگر چاہتے ہیں تو صرف تسبیح کی حد تک نہیں, نماز کی حد تک نہیں, ماتم کی حد تک نہیں, بلکہ اس سے نکل کر اجتماعی سطح پر اپنے کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. عزیزانی گرامی, کل جو لوگ ہمارے ووٹوں کے حقدار اور امین بنتے تھے, آج وہ مفتیوں اور مولویوں کے قتل عام پر ہونے والی ہڑتالوں کی حمایت اعلان کر رہے ہیں. جب گورنر راج کو واپس لینے کی درخواست دی جاتی ہے تو اس کی مخالفت کے بجائے اس کی حمایت کی جاتی ہے. تو اب وقت آ گیا کہ دیکھیں کہ دوست کون ہے, دشمن کون ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو بھی ہے, جس کا جو بھی عمل ہے, ٹھیک ہے کہ آپ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن اب ملت تشیع کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لاشوں کو تحفے, نامنی بدمنی ٹارگٹ کلنگ, چوروں کو, اچکوں کو, دہشت گردوں کو, قاتلوں کو پناہیں دینا, اسلحہ فراہم کرنا, نیٹورکنگ کرنا, یہ سب انہی سیاسی جماعتوں کے کام ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. تو اب ملت تشیع دوسرے انداز سے سوچنے میں مجبور ہوئی ہے. اور انشاءاللہ 24 مارچ کو آپ دیکھیں گے کہ سندھ کی تاریخ کا شیعہ حیدر کرار کا وہ عظیم اجتماع ہوگا. کیوں؟ حیات طیبہ چاہیے. حیات طیبہ صرف گھروں میں بیٹھ کر تسبیح گمانے سے نہیں ملتی. حسین ابن علی کی طرح گھر بار چھوڑ کر کربلا جا کر کربلا کو بسانا پڑتا ہے. تو پھر حسین کے ماننے والے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا مذاق بن کر اپنے گھروں سے نکلیں گے, تاکہ اس حیات طیبہ کو پا سکیں کہ جس کا ایک مظہر شجیہ زہرہ تھی, کہ جس کا عمل, جس کا کردار, جس کی زندگی زبان زد خاص و عام ہے. بس عزیزانِ گرامی, یہ وہ حیات طیبہ ہے. اس کے کیا اثرات تھے بہرحال وہ میں اب بیان نہیں کر سکتا, دامن وقت میں گنجائش نہیں کرتا. بہت سخت ہے. خدا نے صنف نازل کو جو عظمت و فضیلت عطا کی ہے اس لیے کی ہے کہ اس کے ذمے کچھ کام لگائے گئے ہیں. اگر عورت کی بدنی ساخت مرد کی بدنی ساخت سے مختلف ہے تو اس کی وجہ یہ کہ عورت کے جذبات اور احساسات سے اس کی معرفت اور عقل کے ذریعے سے خدا اس سے کچھ خاص کام لینا چاہ رہا ہے. اور وہ تربیت اولاد. میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں, تربیت اولاد یہ وہ خاص ذمہ داری اور وظیفہ ہے آپ کا, جسے آپ نے انجام دینا ہے, تاکہ آپ کے بچے جناب زینب کی ماں کی طرح اون و محمد بنے, حسن و حسین بنے, قاسم و عبداللہ بنے. عزیزانِ گرامی, لڑکی کے آنے کی بھی خوشی ہوتی ہے, اور اگر وہی بچی قضاء الہی سے دیار غیر کی طرف سفر کرے تو اس کے جانے کا بھی غم ہوتا ہے. اور لڑکوں لڑکیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں بچیاں اپنے والدین سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں. وفا کا عنصر شاید سکینہ کی تأسی و پیروی کے نتیجے میں ان بچیوں میں آیا ہو. عباس و سکینہ کا جو رشتہ ہے وہ وفا کا ہے. آج بھی علم سے مشق لگی ہوئی ہے, یہ وفا ہے. تو شاید سکینہ سے محبت کا رشتہ ہے کہ بچیوں میں بھی اپنے باپ اور بھائیوں سے وفا ٹوٹ کر اپنے کمال اور معراج پہ نظر آتی ہے. بس مختصر کر رہا ہوں, دل تو چاہتا تھا اور بہت ساری باتیں بیان کروں لیکن مختصر کر رہا ہوں. زندگی کے بارے میں شجیہ زہرا آنکھوں کا نور تھی, دل کا چین تھی, دل کا سرور تھی, یقیناً اس باپ کے لیے کہ جس نے پہلے دن سے اسے اپنی گودی میں اٹھایا ہو, پال پوس کر بڑا کیا ہو, کتنا سخت ہے اس ماں کے لیے, کتنا سخت ہے کہ اس 22 سالہ بچی کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دیکھے, اپنے ہاتھوں سے اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھے. میرا سلام ہو اس ماں کی, اس عظیم ماں پر کہ جس نے یہ عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا اپنی جانے والی بچی سے کہ جس بچی نے اپنی ماں کو تیار کیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو خدا میرے ذریعے سے آپ کا امتحان لے رہا ہے, تو اس ماں نے بھی اس بچی کے ساتھ کی ہوئے وعدے کو پورا کیا اور کہا کہ شجیا تجھ پہ نہیں رہوں گی, سکینہ پہ رہوں گی. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, احسن اللہ لک العلیٰ, احسن اللہ لک العلیٰ. بس مختصر کر رہا ہوں, یہ بہت چاہتا تھا, چاہتا ہوتا تھا کہ ایسے مصائب پڑھوں کہ والدین کی تسلی و تشفی کا انتظام ہو سکے. ارے وہ آنسو جو سکینہ کے نام کے انتظار میں آنکھوں میں مچل رہے ہیں, ان کے بہنے کے لیے, ان کے روا ہونے کے لیے کوئی سبیل ہو سکے. اللہ اکبر, بہت سخت منزل ہے والدین کے لیے, بھائی کے لیے, ایسا اقربا کے لیے جنہوں نے گودوں میں پالا ہو. اب تصور کیجئے ایک شجیا زہرا, ارے جس کے جانے کا اتنا غم ہے, ایسی ہزاروں شجیا, ارے سکینہ تیری عزت و ناموس پہ قربان ہو. ارے ذرا تصور کیجئے سید سجاد جب دیکھتے ہو گے, ارے تماشے مارے جاتے ہیں, ارے در چھینے جاتے ہیں, سید سجاد کا کیا عالم ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. بس عزیز علی گیلانی کس طریقے سے باپ سے محبت کا حق ادا کیا ہے. جاتے جاتے بھی عجیب مصائب ہے سکینہ کے. بس سکینہ نے جب ودا ہونے والے باپ سے کہا, بابا آپ کہاں جا رہے ہیں, اب آخری ملاقات کب ہوگی, بابا ایک دفعہ سینے پہ سلا لیجئے. امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے, زمین پہ بیٹھ گئے, اپنے قد کو سکینہ کے قد کے برابر کیا, آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور کہا, سکینہ بیٹا آج سے دستور تبدیل ہو گیا, تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی, علی اصغر ماں کے ساتھ خیمے میں گہوارے میں سوتے تھے, دستور کیا تبدیل ہوا. اب امام فرما رہے ہیں چھوٹی بچی ہے 4 سالہ, برداشت نہیں کر سکتی مسائل کو. امام نے کہا تم ماں کے ساتھ سونا, علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا, ارے سکینہ کو کیوں نہیں بتا دے, مولا شاہ جی کے